أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم پروردگار عالم کا انتہائی احسان ہے انتہائی شکر ہے اس نے ماہ مبارک رمضان اور عید شب قدر کی یہ راتیں ہمیں نصیب فرمائی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی در سے توسل کرتے ہوئے اس شب قدر پر سعادتوں کے حصول کے لیے اور شاید اس شب قدر کے اوپر اور تمام شب قدر کے اوپر جو سب سے بڑی سعادت مل سکتی ہے وہ یہ کہ جس کی ذات پر فرشتے تشریف لا رہے ہوں اس کی ذات کی ایک نظر لطف ہماری طرف بھی ہو جائے درود بھیجے گا محمد و آل محمد کسی نے امام معصوم کے سامنے کوئی عرض پیش کی امام نے فرمایا کہ تم لوگ دوسروں کے سامنے احتجاج کیوں نہیں کرتے دلیل کیوں نہیں پیش کرتے اس نے کہا مولا ہم کس چیز سے دلیل پیش کریں فرمایا سورہ قدر سے اس نے پوچھا مولا سورہ قدر سے دلیل کیسے پیش کریں فرمایا تم کیوں نہیں کہتے لوگوں سے تنزل الملائکۃ والروح یہ جو ملائکہ اور روح شب قدر میں نازل ہوتے ہیں دنیا میں اور کون سا دوسرا ہے جس کے اوپر یہ نازل ہو سکتا ہے کس کے اوپر نازل ہوتا ہے اور یہ ہر سال کی پریکٹس ہے تنزل الملائکہ عربی کے اندر جو صیغہ استعمال ہوا ہے وہ صیغہ جو کنٹینیوس پریکٹس کو شو کر رہا ہے ہر سال ہر شب قدر پر یہ روح اور ملائکہ نازل ہوتے ہیں دنیا میں اور کون ہے جس کے اوپر نازل ہو سکتا ہے اور اگر میں اس معاملے کو تھوڑا سا اور بڑھاؤں کہ ہم امام کی نظر لطف کو حاصل کریں تو ہم ایک بات جانتے ہیں کہ کوئی دنیا میں کائنات کی کوئی چیز علم امامت سے مخفی نہیں ہے تھوڑا سا غور فرمائیے گا آپ جو یہاں پہ تشریف فرمائیں میں جو امام کا ذکر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کیا یہ امام سے مخفی ہے نہیں تصور کریں کہ جو آپ یہاں پہ تشریف فرمائیں اور ہم جو امامت کا تذکرہ کر رہے ہیں امامت کا تذکرہ نہ بھی کرتے تو کیا امام سے مخفی تھا نہیں پھر ہم مزید کیا چاہتے ہیں ہم مزید یہ چاہتے ہیں کہ آج اگر کروڑوں انسان اعمال انجام دے رہے ہوں گے جن کو سب کو امام ایک ایک کو جانتے ہیں کوئی چیز علم امامت سے مخفی نہیں ہم یہ چاہتے ہیں خاص نظر ان کی ہم پر بھی پڑ جائے بس جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوں ان میں ممکن ہے کوئی ایک آدمی ایسا ہو جس کے دل سے کوئی ایسی آواز نکلے جس کی خاطر امام توجہ فرمائے کہ یہاں پر بھی ان کے کچھ چاہنے والے بیٹھے ہوئے حسن یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر آپ پوری رات اعمال انجام دیں نا پوری رات کے اعمال میں چند منٹس چند سیکنڈ ایسے آتے ہیں جب ہمارے دل اپنے روح کے ساتھ اس حقیقت سے جڑ جاتے ہیں آپ تصور کریں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم لوگ اللہ کو پکارتے ہیں پوری پوری دعائے کمیل پڑھتے ہیں لیکن فرض کریں آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ دعائے کمیل پڑھتے ہیں لیکن وہ جو ڈوب کر دل سے خدا سے متصل ہو کتنے سیکنڈ کے لیے ہوتا ہے میرے خیال میں چند سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے اور وہ بھی میں کہوں گا خوش نصیبی ہے بعض اوقات کیا ہوتا ہے 30 منٹ 40 منٹ دعا پڑھتے ہیں اوپر اوپر سے پڑھ کے معاملہ ختم ہو جاتا ہے وہ رابطہ نہیں ملتا اچھا ہماری کوشش کیا ہونی چاہیے ہماری کوشش ہونی چاہیے شب قدر ہے
کم از کم چند سیکنڈ کا رابطہ تو بن جائے، چند سیکنڈ کا تو رابطہ بنے کسی طریقے سے. تو مثال کے طور پر پروگرامس کو ایسے آرگنائز کیا جاتا ہے کہ تیاری ہوتی رہے، تیاری ہوتی رہے، پھر ایک پیک ٹائم آئے اور اس پیک ٹائم پر کہیں چند منٹ کے لیے ہم خدا سے، بہت لکی ہوں گے چند منٹ کے لیے، پریکٹیکلی میں کہہ رہا ہوں چند سیکنڈ کے لیے شاید وہ حالت آتی ہو. اچھا، اس حالت کی نشانی کیا ہونی چاہیے، اس حالت میں کیا ہوتا ہے؟ میں ایک دفعہ کراچی میں ایک محلے کے اندر بار بار کہتا تھا دل سے خدا کو پکاریں، دل سے خدا کو پکاریں. ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے کا مولانا اچھا یہ بات بتائیں، دل سے پکارتے کیسے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو واقعا ہمیں سوچنا پڑے گا اس حالت میں ہوتا کیا ہے. میں اس کو بہت زیادہ تشبیہ دیتا ہوں ایک ایسے ذائقے سے جو اگر کسی نے نہ چکھا ہو تو کیسے بتائیں. مثلاً آپ یہاں پہ رہ رہے ہیں انگلینڈ میں، یہاں پہ مثلاً مختلف پھل وغیرہ آتے رہتے ہیں. ہم یاد ہے ہم ایران میں ہوتے تھے، 1984 میں میں ایران گیا تھا، تو وہاں اس زمانے میں جنگ کا زمانہ تھا، تو وہ لوگ امپورٹس نہیں کرتے تھے، بہت کم امپورٹس ہوتی تھیں، تو وہ پاکستان سے فروٹس امپورٹ نہیں کرتے تھے. اب ہمیں ایرانیوں کو کبھی سمجھانا پڑ جاتا تھا کہ دنیا میں ایک اور پھل ہے جس کا نام آم ہے، تو وہ کہتے تھے وہ آم کیسا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بس اس سائز کا ہوتا ہے، کہتے ہیں سیب کی طرح ہے. ٹھیک ہے، نزدیک تو آ رہا ہے، لیکن سیب اور آم میں زمین آسمان کا فرق ہے، بہت فرق ہے. تو کہتے تھے کیلے کی طرح ہوگا، ٹھیک ہے کیلے کی طرح بھی ہوگا، لیکن یہ کہ آم آم ہے، وہ کچھ اور ہے. اب مجھے بتائیں اگر کسی نے معنویت نہیں چکھی ہے کیسے بتائیں کہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو چکھنا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی راستہ نہیں ہے. اور مجھے ڈر یہ ہے کہ خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، ایسا نہ ہو ہم میں سے کچھ لوگ چکھے بغیر دنیا سے چلے جائیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو معنویت کا ایک ٹیسٹ ہے، ایک ذائقہ ہے، ایک اطمینان ہے، یہ ایکچولی انسپریشن دیتا ہے جو انسان کے اندر. مثال کے طور پر ایک گھنٹے دعا مانگے، تین گھنٹے دعا مانگے، آپ ابھی رات کو بیٹھیں گے 10 بجے قریب، مثال کے طور پر 10:15 بجے آپ اعمال شروع کریں گے، پھر صبح 2:30 بجے تک آپ اعمال انجام دیں گے. اتنا ابھی تو خیر گرمیوں کی وجہ سے اور آپ کو چھوٹی رات مل رہی ہے، سردیوں میں لمبی راتیں ہوتی ہیں، تو بعض اوقات 6-6 گھنٹے لوگ اعمال انجام دے رہے ہوتے ہیں. کیا چاہتے ہیں 6 گھنٹے میں، کیا ملنا ہے؟ اور ان سب کو یہ پتہ ہوتا ہے 6 گھنٹے وہ رابطہ نہیں ملے گا، لیکن جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں کچھ سیکنڈ کے لیے، کچھ منٹس کے لیے تو ملے گا. اس کا ایک ٹیسٹ ہے. اور میں ایک واقعے کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. کہیں میں کوئی کتاب پڑھ رہا تھا جس کے اندر ایسے لوگوں کے تجربے لکھے تھے جو مر گئے اور مرنے کے بعد انہوں نے کچھ دیکھا اور دوبارہ دنیا میں آ گئے. تو اس طرح کا ٹائٹل تھا، لائف آفٹر ڈیتھ، مثال کے طور پر. تو اس کے اندر ایک تجربہ بتایا تھا کسی ایک ایرانی طالب علم کا، دینی طالب علم تھا. تو وہ بیچارہ کسی بیماری کے اندر آ کر مر گیا. اس کے گھر میں صرف اس کی بیوی اور اس کی ماں تھے، کوئی مرد اور نہیں تھا. تو دونوں بیچارے پریشان تھے کہ یہ ایک مرد ہے، اگر یہ بھی چلا گیا تو ہمارا کیا ہوگا. تو اس کے بستر کے ساتھ ہی وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، گریا کر رہے تھے، چلا رہے تھے، آہوزاری کر رہے تھے. تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا جیسے میں اپنے بستر سے تھوڑا سا اونچا ہوا تو میں نے خود دیکھا کہ میں نیچے لیٹا ہوا، اور اس کے بعد میں نے کہیں چلنا شروع کر دیا. تو کہنے لگا کہ دو افراد آئے میرے پاس اور انہوں نے کہا کہ اس کی جگہ فلاں جگہ ہے. تو اس کو وہ لے گئے اپنے ساتھ ایک باغ کے اندر لے کر گئے. کہنے لگا وہ باغ دنیا کی کسی باغ سے شبیہ نہیں تھا، لیکن اس باغ میں خاص بات دیکھنے کی نہیں تھی، اس میں خاص بات دل کا سکون تھا. کہنے لگا اس باغ کے اندر عجیب بات یہ تھی کہ آپ جیسے ہی داخل ہو رہے ہیں آپ کو لگے گا ایسا سکون ملا ہے، ایسا سکون ملا ہے کہ جیسے بس معاملہ یہیں ختم ہو جائے. دیکھنے کا شاید اس نے کہا دیکھنے کا اتنا مزہ نہیں تھا جتنا سکون کا مزہ تھا اس کا. تو کہنے لگا کہ میں تھوڑی دیر تک وہیں پہ تھا اور مجھے لگا جیسے پتہ نہیں میں دنیا میں کس جگہ پر آ گیا ہوں، کیا نصیب ہو گیا مجھے. تو تھوڑی دیر میں دو اور آدمی آئے، انہوں نے کہا کہ اس کی ماں نے ایک دعا کی ہے، اس کی بیوی نے دعا کی ہے کہ یہ واپس آ جائے، اور اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے، تو اب اس کو واپس لے کے جانا ہے. تو کہنے لگا وہ دونوں مجھے واپس لے کے جا رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا مجھے دنیا میں سب سے زیادہ نفرت اپنی بیوی سے ہے. कि मुझे यहाँ पे भी इसने अकेले नहीं छोड़ा, वहाँ पे वापस बुला लिया इसने। अच्छा आपको इससे पूछे कि भाई ये जो तुम्हारी बीवी है ये बेचारी इतनी वफादार है, तुम्हें मौत से जिंदगी पे ला रही है, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं, उस बाग का ऐसा टेस्ट था कि ये जिंदगी उसके सामने क्या बेचती है। ऐजान मोहतरम, हमें ऐसा एक रबता चाहिए। अच्छा अब ये रबता नसीब कैसे होना है? बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें करते हैं, 2+2=4, ताकि कोई भी ऐसा ना हो कि हम में से खुदा न करे नऊज़ु बिल्लाह किसी के लिए वो तजर्बा ना हो जिसको आप लोग मिस्टिक एक्सपीरियंस कहते हैं, इरफानी तजर्बा। और मैं आपको मुतमईन होकर अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं तालिबे इल्म हूँ और तालिबे इल्म होकर आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, अगर किसी ने तजर्बा नहीं झेला है ना, मैं शक्ल देख के भी बता पाऊँगा कि शायद महरूम रह गया, मुझे दावा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, इसका इसकी महरूमियत कुछ और है, ये पैसे की महरूमियत नहीं है, इसकी महरूमियत ही कुछ और है। और पूरी ज़ात के ऊपर इसका असर पड़ता है, पूरी ज़ात के ऊपर आपको और मुझे इसको बहुत अच्छी तरह सोचना पड़ेगा। अच्छा ये कैसे नसीब होगा? मैं मुझे दावा नहीं करना चाहिए था, मैंने बिलाज में दावा किया, ये कैसे नसीब हो सकता है? इसके लिए चंद रास्ते आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद सबसे पहला काम हमें क्या करना चाहिए? मैं पूरी रात की प्रैक्टिसेस को जमा करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला काम ये करें, अपने अंदर के तकब्बुर के बुत को तोड़ना है, सबसे पहला काम ये कि मैं कुछ हूँ बस, इसको ख़त्म करें सबसे पहले। अच्छा इसको तोड़ने का मतलब क्या है? मैं और आप जब किसी इंसान के सामने खड़े होते हैं ना, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। हमारे एक टीचर हुआ करते थे, पीएचडी थे पॉलिटिकल साइंसेस में और पोस्ट पीएचडी थे साइकोलॉजी में, तो वो कहते थे कि अगर कोई बच्चा क्लास में यूं करे ना तो मुझे आखिर तक समझ में आ जाएगा कि ये क्या करना चाह रहा है। साइकोलॉजिस्ट थे, सब चीज़ समझ में आती थी उनको। हम इंसान अगर खुदा के सामने शर्मिंदा हो ना तो हमारी बॉडी लैंग्वेज ही कुछ और होती है, और अगर खुदा के सामने वो शर्मिंदगी एहसास ना करें तो बॉडी कुछ और कर रही होती है, बॉडी लैंग्वेज डिफरेंट होती है। जैसे आप देखते हैं ना, वो जो क्राइम सीन के अंदर साइकियाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो क्रिमिनल के सामने खड़े होते हैं, क्रिमिनल को उसकी बॉडी लैंग्वेज से पहचान देते हैं। हमें और आपको हमेशा देखना पड़ेगा, हम खुदा के सामने इस शर्मिंदगी को एहसास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले अपने अंदर के बुत को तोड़ें, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं किस तरीके से हूँ, इसको सबको भुला दें। बल्कि अगर अक्लमंद हों तो याद रखें कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अगर अक्लमंद हैं तो फिर याद रखें कि कुछ भी नहीं हूँ, और अगर इतने अक्लमंद नहीं हैं कि समझ में आए कि मैं कुछ नहीं हूँ, तो फिर मैं कहूँगा थोड़ी देर के लिए भुला लो, अगर तुम समझ रहे हो कुछ हो तो थोड़ी देर के भुला दो कि कुछ हो, दरहकीकत तो कुछ भी नहीं हो, दरहकीकत तो हकीर जलील है, जितना एक चूंटी मेरे पाँव के सामने बेबस है उससे ज़्यादा बेबस मैं हूँ। अगर खुदा आज रात मुझसे कुछ छीनना चाहे, फिर खुदा नहीं, कुरान करीम कहता है तुमसे एक मक्खी छीनना चाहे तो रोक सकते हो, तो दूर की बात, मक्खी छीनना चाहे तुम रोक सकते हो नहीं। वो जो एक जुमला कहते हैं ना कि एक दरख्त से लाखों माचिस की तीलियां बनती हैं लेकिन एक तीली से लाखों दरख्त जलते हैं, ये खुदा का अजीब निज़ाम है। अभी हम कितने ताकतवर नज़र आ रहे हैं लेकिन दर हकीकत कितने कमज़ोर हैं, एक एक झटका चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा मामला, और ख़त्म हो जाए फिर भी अच्छा है, अगर पड़े रहे फिर कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ स्लिप करके गिर जाऊँ कहीं पे, मेरे सर पे चोट लग जाए, सारी ज़िंदगी के लिए पैरालाइज हो जाऊँ, देर लगेगी, नहीं हुए अब तक क्या? एक मच्छर ने काट लिया किसी को अमेरिका के अंदर, पार्क में कहीं गया था किसी फार्म हाउस के ऊपर, किसी लेक के ऊपर, वहाँ एक मच्छर ने काट लिया, एक मच्छर ने काट लिया, उसने रब किया, थोड़ी देर में मामला ख़त्म हो गया, चंद घंटे बाद पैरालाइज हो गया, ख़त्म। कितनी देर लगी है? अंदर के बुत को तोड़ना मुश्किल नहीं है, अगर इंसान थोड़ा सा हकीकत को समझ ले मामला ख़त्म। पहला काम जिस वक्त मुझे और आपको ज़रूरत है ना, اس شب قدر کے اندر وہ یہ کہ اندر کی بت کو توڑیں اور کہیں کہ میں کچھ نہیں، اور یہ حقیقت بھی ہے. اچھا ایک بات مجھے سمجھ میں آتی ہے، دنیا کی بدترین بیماری، کوئی بھی جسمانی بیماری لے لیجیے، کوئی بھی روحانی بیماری لے لیجیے، دنیا کی بدترین بیماری ایروگینس ہے. دنیا کی بدترین بیماری، ایروگینٹ کا کوئی علاج نہیں ہے، متکبر انسان کا کوئی علاج نہیں ہے. دنیا کی ہر بیماری کا ایک علاج ہے، جھوٹے کا علاج ہوتا ہے، غیبت کرنے والے کا ایک علاج ہوتا ہے، لیکن متکبر کا کوئی علاج نہیں ہوتا. اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ خدا اس کے دماغ میں فرعون کی طرح ایک مچھر بھیجے جو اس کو یاد دلائے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کا علاج یہ بنتا ہے، سب سے پہلے اپنے اندر کے سارے بتوں کو توڑ لیں، اس اعتراف کو خدا کے سامنے لے آئیں خدا کچھ نہیں، پہلا کام. دوسرا کام، سوچیے گا اگر سارے گناہوں کو خدا جمع کر بیٹھے تو میرے پاس کیا ہے. ٹھیک ہے میں نے بہت محنت کی ہے، میں بڑا پاکیزہ آدمی ہوں، میں سب کچھ ہوں، صرف خدا اتنا کرے جتنے بھی گناہ کیے نا سب کو جمع کرنا شروع کر دے، کیا ہے میرے پاس پھر؟ کتنے اعمال سے ان گناہوں کی سیاہی کو دھوؤں گا پھر؟ کیا ہے میرے پاس؟ ایک کسی عارف نے خواب کے اندر دیکھا، خواب میں لوگ بعض چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں مکاشفے کے طور پر، تو اس نے دیکھا جیسے میدان حشر ہے، سب لوگ پھلوں کے ٹوکرے کی طرح نام اعمال اپنے سر پہ رکھ کے لے کے آئے. تو اس کا اس نے دیکھا کہ ٹوکرا بڑا ہے دوسروں کے ٹوکروں کے مقابلے میں، تو اس نے کہا چلو میرا کام نکل جائے گا، دوسروں کا ٹوکرا چھوٹا ہے میرا ٹوکرا بڑا ہے. تو وہ جو چیک پوسٹ کے اوپر لے کے آئے تو وہاں پہ فرشتے کھڑے تھے، انہوں نے کہا ٹوکرا ہٹاؤ، کھولو اس کو، دکھاؤ کیا ہے اس کے اندر. اس نے کپڑا ہٹایا تو بہت سارے پھل میوے اس کے اندر رکھے تھے. اس نے ایک میوہ اٹھایا، اس نے کہا اوپر سے تو اچھا ہے، اندر سے ہی دیکھو کیڑا لگا ہوا ہے اس میں، بیکار. اس نے ایک پھینکا، اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ٹوکرا بہت بڑا ہے، ایک ہی تو پھینکا ہے، باقی بھی تو اتنے ہیں ابھی. ایک ایک اٹھایا، اس نے کہا یہ دیکھو خود پرستی نظر آ رہی ہے اس کے اندر، یہ دیکھو اس میں غرور نظر آ رہا ہے، یہ دیکھو اس میں تکبر نظر آ رہا ہے، یہ اس میں ریاکاری نظر آ رہی ہے، یہ مال حرام نظر آ رہا ہے. سارا ٹوکرا خالی ہونے لگا. تو وہ کہنے لگا کہ جب میں ٹوکرا لے کے آ رہا تھا نا تو میں مضبوط قدموں سے یوں یوں چل کے آ رہا تھا، جب اس نے ٹوکرا خالی کیا نا تو میں اسی قدموں میں گر گیا. میں نے کہا دیکھ مجھ پہ رحم کر، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، یہی تو ہے، اور کیا ہے میرے پاس، مجھ پہ رحم کر. خدا صرف یہ کرے کہ میرے گناہوں کو جمع کرے، اور ایک اور کام کرے، آہستہ آہستہ لوگوں کو دکھانا شروع کر دے میں کون ہوں، کیا ہے میرے پاس. جو میں نے گناہ جمع کیے میں اپنی زندگی کے اندر، ان سب کو بھی دکھا دے اور میری عبادتوں کو بھی دکھا دے. لوگ عبادتیں دیکھیں گے یا میرے گناہ دیکھیں گے؟ گناہ دیکھیں گے، اس کے بعد مجھے سلام بھی کریں گے. بہت مضبوط ایک عنوان ہے وہ یہ کہ خدا متعال نے اپنی رحمت سے پردہ ڈالا ہوا ہے، اسے چاک مت کرو، اسے چاک مت کرو. اچھا اس پردے کی مضبوطی کے لیے کیا کریں؟ اعتراف کرو. اچھا متکبر انسان سے اعتراف نہیں ہوتا ہے، مصیبت ساری ہے، متکبر انسان سے اعتراف نہیں ہوتا. ہم تو متکبر نہ بنے الحمدللہ، اعتراف کر لو. سب سے پہلے اپنے اندر کے بت کو توڑیں، میں کچھ نہیں ہوں بھائی، مجھے پتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، میں بہت ذلیل ہوں، میں بہت حقیر ہوں، میں خدا کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، اس کو قبول کر لیں. اس کے بعد آ کر بیٹھیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، کیا کیا گناہ کر کے آیا ہوں. ایک سال کے گناہ کافی ہوں گے ہمیں کہیں سے کہیں بدبختی میں ڈالنے کے لیے، پوری زندگی تو بہت زیادہ ہوتی ہے، ایک سال کے گناہ ہی کافی ہوں گے. اصل اگر ان اسٹینڈرڈس پہ جا کر دیکھیں نا تو ہماری بہت ساری عبادتیں سوائے گناہ اور احانت کے کچھ نہیں ہیں. میں اگر نماز میں کھڑا ہوں، خدا پہ توجہ نہیں دے رہا، دنیا کی اعلیٰ بلا کو سوچے جا رہا ہوں، یہ احانت نہیں ہے بھائی. ابھی دیکھیں نا آپ دیکھیں، میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اگر میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ سے بات کروں اور دوسرے سے کہیں ہاتھ واتھ ہلاتا رہوں، یہ کرتا رہوں، آپ کو اچھا لگے گا برا لگے گا؟ آپ کو برا لگے گا. کوئی میرے ساتھ کرے مجھے برا لگے گا کہ بھائی تم میرے ساتھ بات کر رہے ہو یار، تم مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہو، تو مجھے کیوں انوالو کیا ہوا ہے پھر؟ میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر دنیا بھر کو سوچ رہا ہوں، اصل یہ عبادت، یہ احانت نہیں ہے، انسلٹ نہیں ہے، یہ انسلٹ ہے. لیکن وہ خدا رحیم و کریم ہے، وہ اس انسلٹ کو بھی میرے سے قبول کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے یہی نماز پڑھو، جو بھی آتی ہے وہی پڑھو، اس کو ہی پڑھ لو. تو احسان محترم پہلے مرحلے کے اندر اپنے اندر کے بت کو توڑ دیں, خدا کے سامنے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر دیں, اندر کی ایروگینس, اندر کا ایک مقام, یہ وہ, یہ سب ختم کریں. کیا فضول سی چیز ہے, دنیا کی ذلیل ترین حقیر ترین انسان ہے ہم اللہ کے سامنے. دوسرے مرحلے میں اعتراف کر لیں کہ ہاں کچھ نہیں. تیسرے مرحلے میں اپنے گناہوں کے بوجھ کو پہچاننے کی کوشش کریں, اپنے گناہوں کے بوجھ کو پہچاننے کی کوشش کریں. جب گناہوں کے بوجھ کو پہچان لیں, اب چوتھے مرحلے میں خدا سے کہیں, خدا میں کیا کروں کہ تیری خوشی کا سبب بنے. دو بہت امپورٹنٹ کام ہمیں شب قدر میں کرنے ہوتے ہیں, دو بہت اہم کام. چونکہ دیکھیں یہ شب قدر کی سب سے بڑی رات آ گئی نا, اب 19 یا 21 نہیں ہے, اب 23 ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے, کسی نے پوچھا مولا شب قدر میں اگر توفیق نصیب نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ مولانا فرمائے اس کے بعد پھر اگر کوئی موقع آئے گا نا تو روزے عرفہ آئے گا, تمہیں جو کچھ حاصل کرنا ہے یہیں پہ حاصل کر. اچھا ایک اور دو کام ہمیں کرنے ہیں شب قدر کے اندر. نمبر ایک, اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیے. اہل بیت دعاؤں کے اندر بار بار فرماتے ہیں فقا کا رقبتی من النار. فقا کہتے ہیں پھندے کے بند پھندے کے کھلنے کو, مثلا کسی کے گلے میں پھندا بندھا ہوا ہے, اس پھندے کو کھول دیں, اس کو کہتے ہیں فقاق. رقبتی کہتے ہیں گردن. فقاق رقبتی من النار, اے خدا مجھے آتش جہنم کے پھندے سے نجات دے دے. میری گردن میں آتش جہنم کا ایک پھندا لگا ہوا ہے گناہوں کی وجہ سے, مجھے اس سے نجات دے دے. پہلا کام جو ہمیں چاہیے, تمام تر جدوجہد, تمام تر کوشش اس بات کیوں کہ خدا جو گناہ کر دیے ان گناہوں پہ معاف کر دیں, ایک بار. دوسرا ایجنڈا کیا ہے ہمارے پاس, یہ اچھا ہے نا کہ انسانوں کو پتا ہو کہ بھئی ہم کرنے کیا والے ہیں تاکہ رات اچھے طریقے سے ہدف سے خرچ ہو. دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے نا, ہمارے ایک سال کے اعمال طے ہونے والے ہیں, ایک سال کے اعمال اس وقت طے ہونے والے ہیں, اگلے چند گھنٹوں کے اندر بہت کچھ طے ہونے والا ہے. ہمیں وہ جو طے ہونے والا ہے اس کو اچھی چیزیں طے کروانی ہیں کہ ہمارے ایک سال کے لیے جو ہمارے لیے قضاء و قدر میں طے ہو وہ اچھی چیزیں ہمارے لیے طے ہو جائیں. مثال کے طور پر کیا چیزیں طے ہوتی ہیں, یوں ہی میں کہہ رہا ہوں, مثلا میں اگلے سال تک مجھے حج کا ثواب ملنا ہے یا نہیں ملنا ہے, آج رات طے ہوگا. مجھے شہید ہونا ہے یا نہیں ہونا ہے, یہاں طے ہوگا. اہل بیت کی پیروی کے اندر کتنا آگے بڑھنا ہے, آج شب میں طے ہوگا. ان کے ماننے والوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, توفیق ملے گی یا نہیں ملے گی, ابھی طے ہوگا. میں چاہتا ہوں میں گناہوں سے بچا رہوں, میں غیبت نہ کروں, کسی کی اہانت نہ کروں, کب طے ہوگا؟ آج کی شب, آج کی شب یہ سب طے ہونے والا ہے. مثال کے طور پر سال کے دوران میں اگر کبھی ایسا ہو نا, آپ کے کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہو جائے, کسی دوست کے ساتھ جھگڑا ہو جائے, کوئی بہت پرانا دوست تھا وہ ہاتھ سے نکل گیا, شب قدر آ گئی, تو اب اللہ سے کہے خدا پچھلے سال تو فلاں دوست نکل گیا تھا, اگلے سال اور کوئی دوست نہ نکل جائے, ابھی طے ہونے والا, یہ سب ابھی طے ہوگا. کن کے ساتھ میری دوستیاں رہیں گی, کن سے میری دشمنیاں رہیں گی, کن کی دوستی میں آگے بڑھوں گا, کن کی دشمنی میں آگے بڑھوں گا, یہ بھی طے ہوگا. اپنی لیے اچھی چیزیں جمع کروا لیں. البتہ یہ نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر جو طے ہو گیا وہ 100% بعد میں پورے سال کچھ بھی کر لوں کچھ بھی کر لوں نہیں ہلے گا. نہیں, کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو طے ہوتی ہیں نہیں ہلتی ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر میں ابھی کوشش کر لوں اقتضاعات سارے جمع ہو جائیں گے, گراؤنڈ سارے ہموار کر دیے جائیں گے. خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس موقع پر کوئی اور بدبختی میرے سر کے اوپر نہ آئی تو سب کچھ صحیح ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی ابھی میں یہاں پہ ماہ مبارک رمضان میں میں یہاں پر ہوں, اگلے سال ماہ محرم میں جہاں تبلیغ کے لیے جاؤں گا وہاں مجھے توفیق نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی, یہ ابھی طے ہوگا. اگلے سال میں کتنے مومنین کی خدمت کر سکوں گا, یہ ابھی طے ہونے والا, یہ سب ابھی ہونے والا ہے. تو اس کا مطلب یہ آج کی رات میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, ایک سال کی میری زندگی طے ہونے والی ہے, سب سے امپورٹنٹ یہ دو ایجنڈا ہے ہمارے پاس. نمبر ایک اپنے گناہوں کی مغفرت, ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی ہے خدا تعالیٰ سے, اور نمبر دو یہ جو سب طے ہونے والا ہے ان کو اچھی چیزیں ہم نے طے کروانی. اچھا اس میں کیا کیا چیزیں مددگار ہو سکتی ہیں گناہوں کو بخشوانے میں بھی اور یہ اچھی چیزیں طے کرنے میں بھی؟ میں نے دو تین اسٹیپس آپ کی خدمت میں عرض کیے. سب سے پہلے تو میں اپنے بت کو توڑوں, اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنا کر یہاں بیٹھوں اور کچھ بنا کے نہ بیٹھوں, اپنے گناہوں کا اعتراف کروں, اپنی ذلت کا اعتراف کروں, اپنے دل سے حتی الامکان کوشش کریں کسی کے بغض کینہ کو وہ بھی تو دل سے نکال دوں حتی الامکان. کیوں؟ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس برتن میں گندگی ہو دودھ بھی ڈالو تو دودھ خراب ہو جائے گا. ہمیں پاکیزہ دل چاہیے, بغض والا دل نہیں چاہیے. جس دل کے اندر بغض کینہ حسد دشمنیاں یہ سب بھری ہوئی ہوں اس کے اندر اللہ کی معنویت نہیں آتی. آیت اللہ العظمیٰ عراقی مرحوم ہو گئے, ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک شعر, کہتے تھے دیو چوں بیرون رود فرشتے در آیا. جب دیو نکلتا ہے جن نکلتا ہے تب فرشتہ اندر آتا ہے, جب تک یہ اندر ایک دیو بیٹھا ہوا ہے فرشتہ اندر نہیں آتا. پہلے اس کو نکالو. اس کو نکالنے کے لیے کیا کریں؟ مثال کے طور پر اگر کسی کا بغض دل کے اندر ہے, کسی کی دشمنی دل کے اندر ہے, حسد ہے, کینہ ہے, آج کی شب کہیں خدا متعال اے خدا ہے میرے دل کو ان بیماریوں سے پاک کر, یہ بیماریاں ساری میرے دل کو لگی ہوئی ہیں, جتنا میں ان سے اپنے آپ کو زیادہ پاک کروں گا میری روح کے, جس کو یہ لوگ کہتے ہیں نا روح پرواز کرتی ہے, روح کے پرواز کرنے کا چانس بنتا ہے. اب روح کے پرواز کی بات ہے, ایک خواب یاد آ گیا مجھے جو کسی ایک عالم نے دیکھا تھا. یہ لوگ جو روح کے اوپر اپنی محنت کر رہے ہوتے ہیں خدا کا نظام ہدایت ان کو مختلف طریقے سے ہدایت کرتا رہتا ہے. خدا کا نظام ہدایت بعض اوقات خواب کے ذریعے ہدایت کرتا ہے. یہ جو ہم لوگ خوابوں میں ایسی عجیب و غریب بعض اوقات چیزیں دیکھتے رہتے ہیں نا یہ سب خواب فضول ہیں. اصلی خواب جو ہوتا ہے وہ خواب ہوتا ہے جو ہمیں نفسیات میں ہدایت دے, معنوی ترقی میں ہدایت دے. تو وہ ایک کسی نے بیان کیا, مجھے یاد آتا ہے شاید استاد حسن زادہ عاملی نے اپنی کسی کتاب کے اندر لکھا, معرفت نفس کے اندر کس میں انہوں نے لکھا کہ کسی عارف نے دیکھا کہ وہ ایک پنجرے ایک پنجرہ ہی کہتے ہیں میرے خیال میں وہ جو جس میں کیج جو پرندوں کو رکھا جاتا ہے, ہاں فارسی میں پنجرہ کھڑکیوں کو کہتے ہیں, تو میں بعض اوقات کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ وہ پنجرہ کسے کہتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے ان کا نفس ایک کبوتر ہے اور ایک پنجرے کے اندر بند ہے, ایک پنجرے کے اندر بند ہے. اب ان کا نفس بہت پھڑپھڑا رہا ہے, ہر طرف ادھر جا رہا ہے ادھر جا رہا ہے تاکہ کسی طریقے سے اس پنجرے سے باہر نکلے. تو وہ پنجرے سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو پھر دیکھتا ہے کمرے کے اندر ہے, چھت کے اندر ایک سوراخ ہے جہاں سے باہر نکلا جا سکتا ہے. تو وہ پرندہ پھڑپھڑاتا ہے اپنے آپ کو لے کے پوری طاقت سے, دیکھتا ہے سوراخ ہے یہاں سے نکل سکتا ہوں, سوراخ سے نکلنے لگتا ہے اچانک دیکھتا ہے پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی ہے, پاؤں میں زنجیر بندھی ہوئی ہے. تو وہ جب ان کی آنکھ کھلتی ہے تو پوچھتے ہیں یہ کیا معاملہ تھا, تو ان کے استاد نے ان کو بتایا کہ تمہارے نفس کو دو بیماریاں لگی ہوئی ہیں, ایک بیماری سے آزادی آسان ہے, دوسری بیماری سے آزادی بہت مشکل ہے. وہ جو دوسری بیماری ہے نا وہ زنجیر ہے, اس نے جکڑ لیا ہے, یہ پرواز نہیں کرو گے. تمہارے نفس کا کبوتر پرواز نہیں کر سکے گا جب تک اس زنجیر کو نہیں توڑو گے. تو انہوں نے مثال کے طور پر پوچھا استاد وہ زنجیر کون سی ہے؟ کہا تمہارا دنیا سے تعلق, دل دنیا میں جڑا ہوا ہے, دنیا کی ہر چیز پہ عزیز ہو, مر مٹے ہو, کبھی دولت کے پیچھے کبھی شہرت کے پیچھے, ذرا سا کوئی تمہیں کم رسپیکٹ دے دے نا تمہیں برا لگنے لگتا ہے, ذرا سا نام کم نکلے کم نام آئے برا لگنے لگتا ہے, میرا نام کیوں نہیں آیا, بار بار دوسروں کے سامنے شو آف کرتا ہوں میں نے یہ کیا ہے میں نے وہ کیا ہے. کہا تم دنیا سے جڑے ہوئے ہو, دنیا سے تعلق توڑو اپنا, تمہاری روح پرواز نہیں کر سکے گی. عزیزان محترم ہم لوگ اپنے اندر بنائے ہوئے بتوں میں بیٹھے ہوئے, چھوٹے چھوٹے بت بنائے ہوئے. میں نے مثال کے طور پر میرے لیے کیا بت ہوگا, شاید میرے لیے شہرت بت ہوگا مجھے شہرت ملے, شاید کسی کے لیے دولت بت ہوگا مجھے دولت ملے, چھوٹے چھوٹے دنیا کے بت بنائے ہوئے. جب تک یہ بت بنے ہوئے ہیں نا یہ زنجیریں ہی پرواز نہیں کرنے دیتی, ہماری روحیں پھڑپھڑاتی رہیں گی, ہمیں یہ سب توڑنے ہوتے ہیں. اس شب میں خدا نے متعال سے تفصیل سے یہ کہنا ہوتا ہے خدا فلاں فلاں بیماری لگ گئی ہے اس سے نجات دے دے. اچھا ایک اور مشکل ہے, آخری منٹ سے پانچ منٹ رہ گئے, ایک بہت بڑی مشکل ہے ہم لوگوں کے ساتھ, مدتوں تک پتہ نہیں چلتا بیمار ہیں کس بیماری کے, نہیں پتہ چلتا مدتوں تک. آیت اللہ محسن قراتی واقعا مخلص ترین چند علماء میں سے ہیں جو ابھی تک سمجھ میں آتی ہے. ایک دفعہ مشہد مقدس گئے, مولا آٹھویں امام کے روضے پر ان کی ذات گرامی پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. امام کے روضے پر گئے, اس زمانے میں ٹیلی ویژن پہ آیا کرتے تھے, ہر ہفتے ٹیلی ویژن پہ آتے تھے, میرا خیال میں بچپنے سے اپنے زمانے سے دیکھ رہا ہوں, ہر ہفتے ان کا ایک درس ہوتا ہے, بہت مشہور ہیں ایران کے اندر. تو وہ ٹیلی ویژن پہ آتے تھے, تو انہوں نے عہد کیا اپنے آپ سے کہ میں ایک سال تک ٹیلی ویژن سے کوئی معاوضہ نہیں لوں گا, بلکہ شاید کسی سے بھی کچھ نہیں لوں گا, ایسی کوئی بات انہوں نے, یہ مجھے بہت پہلے انہوں نے ان سے میں نے سنا تھا, میرے خیال میں 85 تھا جب میں نے ان سے سنا تھا, تو مجھے بھی اب اچھی طرح یاد نہیں آ رہا, 29 سال ہو گئے. تو کہنے کہ میں مشہد گیا, میں نے ایسا ایک عہد کیا میرے مولا سے اور ان سے کہا کہ مولا میں کچھ نہیں لوں گا, صرف ایک کام چاہیے, مجھے خلوص دے دیں, مجھے خلوص دے دیں, دنیا نہیں چاہیے اللہ چاہیے. تو کہنے کہ میں یہ عہد کر کر مشہد سے نکلا, تئی میں معلوم کتنے جگہوں کے اوپر جا کے درس دیتا تھا, پھر ایک جگہ درس میں دینے گیا تو وہاں پر کچھ لوگ جمع ہوئے بھی تھے, وہ میری طرف آئے مجھے ریسیو کرنے کے لیے, خوش آمدید کہنے کے لیے. تو کہنے کہ وہاں پہ ایک طالب علم کھڑا تھا, اس کی کمر میری طرف تھی, ایران میں کسی کی طرف آپ کمر کر کے کھڑے ہیں اس کو اچھا نہیں لگتا. تو کہنے کہ اس نے دیکھا مڑ کے کہ میں خراتی آ رہا ہوں, اس کے باوجود نہیں ہلا, یوں ہی کر کے کھڑا رہا. تو کہنے کہ مجھے برا لگا کہ یہ کم سے کم اتنی تو رسپیکٹ دے یار مجھے کہ اپنے آپ کو سیدھا ہی کر لے, ٹھیک ہے نہیں ملا تھا ہاتھ نہ ملا لیکن اتنی تو رسپیکٹ کرے. کہنے کہ جیسے ہی یہ ہوا نا میں سمجھ گیا میں مخلص نہیں ہوں, میں مخلص نہیں ہوں, مجھے بندوں سے چاہیے, مجھے اللہ سے نہیں چاہیے. کہنے کہ مجھے اپنے اوپر بہت غصہ آیا کہ میں بڈھا ہو گیا ہوں ابھی تک پرخلوص نہیں ہو سکا ہوں. تو کہنے گیا کہ میں گیا ایک عارف کے پاس, تہران کے قریب وہ ایک عارف ہوا کرتے تھے, ان کے پاس گیا. کہنے گیا میں جا کر میں نے ان سے کہا کہ آؤ صاحب میں کیا کروں, میں مصیبت میں پھنس گیا, عمر میری بیتی جا رہی ہے, 50 کے قریب ہو گیا ہوں, ابھی تک میرے اندر خلوص نہیں آیا. کہنے گیا میں نے ان سے کہا کہ وہ جو عارف تھے وہ 80 سے اوپر عمر تھی ان کی, وہ رونے لگے, بہت رونے لگے, رونے لگے, میں بھی رونے لگا. تھوڑی دیر تک روتے رہے, تو پھر اس کے بعد میں نے پوچھا کہ آپ روئے کیوں؟ کہنے لگے میں روئے اس بات پر ہوں کہ تمہیں تو 50 سال میں پتہ چل گیا ہے میرا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. آپ یقین فرمائیں ہم میں سے اکثر بیماروں کو اپنی بیماری کا ہی پتہ نہیں چلتا. جیسے تھرڈ ورلڈ میں ہوتا ہے نا, میڈیسن کا سسٹم خراب ہوا ہے, میڈیکل سسٹم خراب ہوا ہے, بیچارے بیمار ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کس بیماری میں مر گئے دنیا سے. ہم میں سے اکثر لوگ اپنی روحانی بیماریوں کے ساتھ مر رہے ہیں اور ان کو بیچاروں کو یہی نہیں پتہ چلتا ہم بیمار کس بیماری کے ہیں, اسی بیماری میں نکل جاتے ہیں. تو آج کی رات جو ہم خدا متعال سے طلب کر سکتے ہیں وہ یہ کہ خدا میں وہ بیمار ہوں جس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتہ کہ بیمار کس بیماری کا ہوں, یہ بھی بتا دے کہ میری بیماری کیا ہے, یہ بھی بتا دے میرا علاج کہاں ہے. بیماری بھی تو ہی بتا, علاج بھی تو ہی بتا, اور پھر ایک اور مسئلہ بھی ہے, تو علاج بتا بھی دے گا تو میں کہاں سے علاج لا سکتا ہوں, شفا بھی تو ہی دے دے, خود ہی بتا کہ میں بیمار ہوں, بیماری کو آئیڈینٹیفائی کر اور علاج بھی مجھے خود ہی دے دے, میرے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کے لیے. کامیاب انسان آج کی شب کون ہوگا؟ آج کی شب میں کامیابی کسے ملنی ہے؟ میں دو تین چیزوں کو سوچتا ہوں کامیابی. نمبر ایک کامیابی یہ ہوگی کہ وہ اپنے پچھلے گناہوں کی بخشش کروا لے, وہ شخص کامیاب ہو جائے گا. ایک نمبر دو وہ کامیاب ہوگا جو اپنی اگلی زندگی کے لیے اچھائیوں کو اپنے لیے لکھوا لے, یہ کامیاب انسان ہوگا. نمبر تین کامیاب وہ ہوگا جو اپنے نفس کی بیماریوں کا علاج بھی لے لے اور اپنے آپ سے شفا بھی نصیب کروا لے. کیونکہ احسان محترم ہوتا کیا ہے, میں نے پچھلے گناہ بخشوا لیے, اگر بیماری باقی ہے تو پھر گناہ کروں گا یا نہیں کروں گا؟ پھر گناہ کروں گا, تو میرے گناہ تو پھر ڈھیر ہو جائیں گے. تو مجھے پچھلے گناہ بھی بخشوانے ہیں, اپنی بیماریاں بھی ختم کروانی ہیں, یہ تین کام مجھے کروانے ہیں. پچھلے گناہ بخشوانے ہیں، نفس کی بیماریاں ختم کروانی ہیں، اگلے سال کے لیے اپنا مقدر اچھا لکھوانا ہے۔ اچھا پھر آخری بات، آگے تک لے جاؤں نا، بالکل آخری دو جملے بھی کہہ دوں، یہ کیسے پتہ چلے گا آج کی رات اچھی گزری یا نہیں گزری؟ رات تو گزر جائے گی، چند گھنٹے کی بات ہے، چار پانچ گھنٹے ہیں، یہ تو گزر جائیں گے۔ کل کیسے پتا چلے کہ رات میں جو کچھ کارروائی کی وہ کامیاب ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر کل آپ کو یوں لگے کہ خدا زیادہ ذہن میں ہے، خوف خدا، خشیت خدا مجھے غلط کاموں سے روک رہا ہے، میرے اندر کچھ امپروومنٹ آئی ہے نفسانی طور پر، اس کا مطلب ہے کل کی رات کامیاب ہو گئی، اس کا مطلب ہے کل کی رات اچھی ہو گئی، میرا رابطہ خدا سے زیادہ بحال ہو گیا ہے، مجھے خدا سے گفتگو کرنے میں مزہ آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے کل کی رات کچھ اچھائی نصیب ہو گئی ہے۔ لیکن اگر خدا نہ کرے، نعوذ باللہ، آج کی رات گزری، کل کا دن طلوع ہوا، نہ خوف و خشیت ہے، نہ نفس کے اندر تبدیلی ہے، نہ اچھائیوں پہ توجہ ہے، نہ برائیوں سے نفرت ہے، اس کا مطلب ہے ایک رات اور گزر گئی، ایک رات اور گزر گئی، اور ہم سب پناہ مانگیں گے خدا ایسا نہ ہو شب قدر ایسے ہی گزر جائے، ہمیں توجہ چاہیے خدا نے تو۔ انشاءاللہ جو مین پوائنٹس تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، اور ہر انسان اپنے آپ کو اچھے طریقے سے جانتا ہے، وہ جس کو آپ لوگ کہتے ہیں نا سول سرچنگ، اپنی روح کو کریدنے کی رات ہے، اپنے اندر اندر کریدیں کہاں کہاں خرابیاں، اوپر اوپر سے کام کرنے سے کچھ نصیب نہیں ہونا ہے، اس کو اندر تک کریدیں، اس کے اندر کچھ نفسانی خواہشات ہیں، کچھ دنیا سے تعلقات ہیں، کچھ نفس کی غلط خواہشات جمع ہوئی ہوئی ہیں، ان سب کو کرید کے باہر نکالیں، تاکہ انشاءاللہ اتنی پاک و پاکیزگی نصیب ہو جائے کہ وقت کے امام کی نظر لطف آپ کی طرف بھی آئے۔ یہ آپ کی کامیابی کا چوتھا پیرامیٹر ہو۔ اتنی محنت کریں، اتنی محنت کریں، جب میں نے آپ کے ابتدا میں عرض کیا تھا، علم تو سب کا امام کے پاس ہے، لیکن کسی پر نظر لطف کر دیں، اتنی محنت کریں کہ وہ مولا سید و سردار کہیں میرا ایک ماننے والا بہت گڑ گڑا رہا ہے، خدا جا اس کے لیے بھی کچھ کر دیں، ایک ان کی نظر لطف چاہیے۔ یہ لوگ کہ جنہوں نے امام کی دیدار کیا ہوتا ہے، جن لوگوں نے امام کا دیدار کیا ہوتا ہے، یہ مثلا دیدار کرنے کے بعد کسی عارف کے سامنے چلے جائیں نا، تو وہ عارف دیکھتے ہی پہچان لیتا ہے کہ یہ دیدار کر کے آیا ہے۔ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں امام معصوم کو صرف دیکھنے سے روح پر کچھ ایسی تبدیلی آتی ہے کہ آدمی آئیڈینٹیفائی ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ امام کو دیکھ کر آیا، اس کا کوئی رابطہ بن گیا۔ ہمیں ایسی کوئی نظر لطف انتہا میں چاہیے، کوئی ایسی نظر لطف ایک سیکنڈ کے لیے، امام کی توجہ ہو اور امام کہیں کہ ان کے چند چاہنے والے یہاں پر گڑ گڑا رہے ہیں، اور کوئی ایک تحفہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، دل کی گہرائیوں سے دعا کریں، کبھی ظاہری دعا نہیں کرنی چاہیے، دل کی گہرائیوں سے کرنی چاہیے۔ خدا ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ اے پاک پروردگار، اس ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، اس میں عبادت کرنے والے عبادت گزاروں کی عبادت کا واسطہ، مولا امیر المومنین کی ذات اقدس کا واسطہ، اے پاک پروردگار، اس شب میں ہم سب کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، شب قدر کی فضیلتوں کو درک کرنے کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، اپنی جسمانی اور معنوی بیماریوں کے شفا کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، امام کی نظر لطف ہم سب کو نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہمارے تمام مرحومین، تمام دوست احباب، اعزہ اقربا، ذوی الحقوق، ذوی الارحام، بالاخص والدین اور اولاد، ان سب کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما۔ اے پاک پروردگار، تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، اس شب قدر پر، ایسی کسی شب قدر پر وقت کے امام کے ظہور کی خبر سننا نصیب فرما، ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما، امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما، ہماری زندگیوں کا اختتام دین امامت کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے، ان کی نظر لطف کے حصول کے لیے، شب قدر کی فضیلتوں کو درک کرنے کے لیے، بآواز بلند درود بھیجیں محمد و آل محمد.